بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اپریل سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ذکر الہی کی اہمیت اور عظمت، اس کے طریقے اور اقسام اور حالات حاضرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال عز وجل الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. وقال عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واتمم لنا بالخير. اللهم اتمم لنا بالخير. اللهم اتمم لنا بالخير. آمين يا رب العالمين. چار جمعوں کے ناغے کے بعد آج یہاں حاضری ہوئی ہے، اور وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ ڈرتے ڈرتے ہوئی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام پورا کر سکوں گا یا نہیں. جیسے کہ سورہ قصص میں الفاظ آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں، خائفا یترقب، کہ وہ شہر میں داخل ہوئے تو خوف زدہ تھے اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے کیا صورت پیش آتی ہے. تو وہی خائفاً یترقبوں کی صورت میں میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں. ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ میری عدالت کی بھی کچھ نوعیت کا آپ کو علم ہو جائے، اور خاص طور پر چونکہ ہمارا یہ خطبہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاتا ہے، اور بے شمار احباب کے اس دوران میں فون آئے ہیں باہر سے بھی، امریکہ سے، انگلینڈ سے، مختلف ممالک سے، تو اس خطبے کے ذریعے انہیں بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ نوعیت کیا تھی. مجھے اصل میں پچھلے مہینے جب میں کراچی گیا ہوا تھا تو وہاں ایک وائرس کا حملہ ہوا مجھ پر، اور ہلکی ہلکی کھانسی، اور ایک دن رات کو جو ہے مجھے سانس کی تکلیف بھی ہو گئی. اس کا میں نے بہرحال جو علاج معمولی ہے معمول کے مطابق کیا، اور اپنا کام جاری رکھا یہاں آ کر جمعے میں بھی اور جمعے اتوار میں بھی. پھر ایک دن میں تو تین پروگرام ہو گئے تھے، پھر میں پشاور اور مردان اور اسلام آباد کا بھی دورہ کر کے آیا، تقریریں کرتا رہا. اس کے بعد اس کا ریلیپس ہوا، اور یہ ریلیپس جو ہے وہ بہت ہی سخت تھا. اس میں یہ کہ کھانسی کے باؤٹس آتے تھے، یعنی دورے پڑتے ہیں جس میں ایک دم جیسے کہ کالی کھانسی ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ. اور یہاں تک کہ پھر جب اس باؤٹ کی انتہا ہوتی تھی تو میں فینٹ کر جاتا تھا، ایک بے ہوشی کی کیفیت. چنانچہ جب یہ پہلا حملہ ہوا اس نوعیت کا تو میں واقعتاً بے ہوش ہو کر گر پڑا. غسل خانے میں میں داخل ہوا تھا اور ابھی چٹخنی لگا رہا تھا اندر سے کہ یہ حملہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر گیا. جب ہوش میں آیا تو مجھے میں گرا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا ہے تو میں تو اٹھ سکتا نہیں خود، لہذا میں نے گھر والوں کو آواز دی تو چھوٹا بیٹا آیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ چٹخنی ابھی لگی نہیں تھی ورنہ دروازہ توڑنا پڑتا. بہرحال یہ کیفیت میری رہی اور وہ باؤٹس پڑتے رہے, کوئی بلغم وغیرہ نہیں, خشک کھانسی, اس میں اس کا دھملا اور اس کے نتیجے میں فینٹنگ, یا یہ کہ نوزیا, جی کا متلانا اور اس کا اندیشہ کی شد الٹی ہو جائے. بہرحال اس لیے گردے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی ہڈی مسلی نہیں ٹوٹی, کوئی زخم بھی نہیں آیا. اور خاص طور پر یہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ جو مصنوعی گھٹنے لگے ہوئے ہیں, کہ گرنے کی شکل میں ان کے علیحدہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور پھر کوئی علاج نہیں اس کا ہوتا سوائے اس کے کہ گھٹنے نکال کر ٹانگ کو سیدھا جو ہے وہ بس فریز کر دیا جائے, پھر ٹانگ میں بالکل کوئی اس جوائنٹ میں کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. تو اس انجام میں بد سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اب اس کے بعد بھی شکل یہ ہے کہ باؤٹس تو جاری ہیں. اس معاملے میں ہمارے بہت سے ساتھیوں نے, بیچاروں نے جو ہمارے جاننے والے ہیں, اپنا پورا زور لگایا. ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے اپنے ہاں کے چیسٹ سرجن کو مجھے دکھایا, انہوں نے علاج شروع کیا. اسی طریقے سے ڈاکٹر زبیر صاحب جو مشہور کارڈیالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر زہید صاحب, ڈاکٹر یقین صاحب, وہ آئے, کچھ مشورے انہوں نے دیے. ہمارے ایک ساتھی چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں پشاور میں, ڈاکٹر محمد اقبال صافی, وہ پشاور سے چل کر آئے, اب ان کے بھی مشورے تھے. تو مشورے اتنے جمع ہو گئے کہ میں معاملہ اس میں واقعتا یہ ہے کہ میں پریشان ہو گیا. بالآخر ڈاکٹر ظہیر صاحب کے مشورے سے ایک اور جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کو میں نے دکھایا. تو ان کے دکھاوے سے کہہ لیجئے یہ کہ جو علاج اب تک ہو چکے تھے ان کی جو بھی غیر مؤثر ہونے کی کیفیت تھی وہ ان کے علم میں آ چکی تھی. تو انہوں نے جو کیا تو اس سے مجھے افاقہ شروع ہوا. اس میں اب چار دن ہو گئے ہیں اس علاج کو جاری ہوئے, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ 50% مجھے ریلیف ہے. لیکن ابھی یہ کہ وہ کھانسی گئی نہیں ہے اور حملہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, ایک تو یہ کہ یہ شفائے کامل ہو اور جلدی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے شفائے کامل, اور اس علاج کے جاری رہنے سے مکمل استیصال برس کا ہو جائے. اور خاص طور پر دعا کیجئے کہ یہ آج کے خطاب کے دوران کوئی حملہ اور کوئی باؤٹ نہ ہو جائے. یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, لیکن دعا کریں کہ اس کا جو ہے, اسی لیے میں نے خائفاً یترقبوا والی بات استعمال کی تھی کہ خوف زدہ ہوں. اور ویسے بھی نقاہت بہت ہے, درمیان میں بخار بھی ہوا, بھوک بند ہو گئی, 10 پاؤنڈ میرا وزن جو ہے وہ کم ہوا, یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے ساتھ. لیکن یہ کہ اب میں نے مزید تاخیر, جب 50% اگر افاقہ اللہ نے دے دیا ہے, تو میں نے بھی کہا کہ کم سے کم جمعے کا خطاب جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے. اور آج اگر یہ خطاب میں مکمل کر سکا تو پھر انشاءاللہ تعالی اتوار کے درس کی بھی کوشش کروں گا. اب جو موضوع ہمارے ہاں زیر بحث تھا چار جمعوں پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے تو کئی جمعوں میں حقیقت ایمان پر بحث کی تھی. پھر ایمان کی جو دو ضدیں ہیں, دو مخالف ہیں, دو اینٹونیمس ہیں, قانونی اور ظاہری سطح پر کفر, باطنی اور داخلی سطح پر نفاق. تو کفر تو ظاہر ہے, عزر بن شم سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. لیکن نفاق کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کرام جلی القدر وہ بھی اپنے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو رہا, جن میں کہ حضرت عمر تک کی شخصیت شامل ہے, حضرت حمزہ انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یا کہ شرائع مبشرہ. تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی, اور میں نے سورہ منافقون کا تقریباً مکمل کا درس دیا دو جمعوں میں, اور اس میں سے آخری جو میرا خطاب تھا وہ تھا علاج کیا ہے, نفاق کا پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے, دوا میں ذکر. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان, تمہیں تمہاری اموال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ ہر وقت ذکر موجود رہے, دوا میں ذکر. دوا اسی کو کہتے ہیں, تسلسل ہو, مسلسل ہو, ہر وقت ہو, ہر آن. تو یہ جو ہے معاملہ, اس کو میں آج ذرا مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جو چار جمعے گزرے ہیں تو دو جمعوں میں عزیزم عاقب سعید نے اگلی سورت جو ہے سورت تغابن، یعنی نفاق کے مقابلے میں جو ایمان ہے، اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی. بعد کے دو جمعوں میں میرے دوسرے اور دور رفیق جو ہے وہ یہاں انہوں نے خطاب کیا، مجھے معلوم نہیں ان کے موضوعات کیا تھے، لیکن میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں جہاں پہ کہ آخری جمعے میں بات ہوئی تھی. تو ذکر کو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں چونکہ بہت سے مغالطے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھوں کہ ذکر اصل میں کہتے کسے. یہ میں نے بیان کیا تھا عربی کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ذکر کی. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا، دل میں، صرف زبان پر نہیں، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا، استحضار اللہ فی القلب. اب یہ کہ یہ کام باہر سے نہیں ہوتا، اصل میں وہ ایمان دل کے اندر موجود ہوتا ہے، دل میں روح ہے. اور روح کیا ہے؟ یہ سنون کان روح پورے روح من امر ربی، وہ امر رب جو ہے انسانی قلب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی بڑی گہرائی میں ہے. یہ جو ہمارے صوفی شاعر نے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہوں، یہ سلطان باہو کے ایک نظم کا جو ہے ایک حصہ ہے. تو یہ دل جو ہے، یہ ایک چھوٹا سا دل جو اتنا نظر آتا ہے، یہ تو دل اور ہے، جو دل روحانی ہے وہ بہت عمیق ہے، اور اس کی اصل گہرائی میں روح ربانی موجود ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، عام حالات میں یہ ڈورمنٹ رہتی ہے، ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے مسائل کی طرف ہے، معاشیات ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، بچوں کے داخلے ہیں، تعلیم ہے، اس میں ہم مگن ہیں، گم ہیں، لہذا ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو ادھر توجہ کو مبذول کرنا اور اس کو ڈورمنٹ جو شے ہے اسے ایکٹیویٹ کرنا، اسے زندہ کرنا اور اسے گہرائیوں سے ابھار کر شعور کی سطح پر لے آنا، یہ ہے در حقیقت پروسیس ذکر کا. اس میں پھر لفظ آیت آتا ہے کہ آیات کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کے جملے جو ہیں یا الفاظ ہیں وہ آیت ہیں اللہ کی، یا یہ آسمان اور زمین اللہ کی آیات ہیں، سورج اور چاند اللہ کی آیات ہیں، دن اور رات اللہ کی آیات ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیت کے ذریعے سے کوئی شے یاد آتی ہے، نشانی کے ذریعے سے کوئی شے آپ بھول گئے تھے، اس کی نشانی آپ کے سامنے آئی، فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی. اسی طریقے سے وہ اصل میں تو ہے، اندر ہے، آپ بھولے ہوئے ہیں اسے، آپ اس کی طرف سے آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو جگانا مقصود ہے، آپ کی توجہ ادھر کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں ذکر. ذکر کی عظمت کیا ہے؟ ذکر کی عظمت سب سے بڑی کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے جو پریشانیاں، مسائل، سو طرح کے دو کوفت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ہر طرح کے دکھ ہیں، ان سب سے سکون کے ساتھ گزر جانا، یہ ذکر کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی اہمیت ہے. دل مطمئن، دل مطمئن جو ہے، جس کو کہ پھر کہا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ جو نفس مطمئنہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انسان راضی برضائے رب رہے. اب یہ آپ سورہ تغابن میں پڑھ چکے ہیں، یہ عزیزم عاقب سعید اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں. توکل ہو صرف اللہ، جو شے آئے ہر شے من جانب اللہ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. مجھے بری لگ رہی ہے یہ بات، لیکن اس میں یقیناً کوئی خیر ہے میرے رب کی طرف سے. تو تسلیم و رضا، توکل، اللہ تعالی ہی کی اطاعت، صبر، یہ ساری چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو چونکہ وہ ایمان مجمل جو ہے وہ دل میں موجود تھا، اللہ پر ایمان، ایمان مجمل صرف اللہ اکبر ایمان کا نام ہے. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ مجمل ایمان قلب میں تھا, ذکر کے ذریعے سے ہم نے اس کو اجاگر کر دیا, اسے ہم نے جگا دیا. یہ بہت میرے بچپن کے زمانے کی بات ہے, فلمی گانے کے الفاظ تھے, لیکن یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں معاش جو ایک عام طور پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی کے اندر غور کیا جائے تو بعض جگہ پر بڑی حقیقت بھی ہوتی ہے کہ تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا, سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. ہردہ کہتے ہیں دل, میرا دل سویا ہوا تھا اس کو تم نے جگا دیا ہے. تو ہمارا دل سویا ہوا ہوتا ہے, اس میں روح جو ہے ڈورمنٹ ہے, سوئی ہوئی ہے. اس روح کو جگا دینا, اسے ایکٹیویٹ کر دینا, یہ ذکر کا مقصد ہے. اور جب یہ ہو گیا تو اطمینان ہی اطمینان ہے. ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. پھر امن ہی امن ہے, ایمان بنا ہی امن سے. یہ میں نے شروع میں جب ایمان پر گفتگو شروع کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو روٹ ہے وہ امن ہے اور اس کا حاصل امن ہے. ہم کسے کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. حزن کس چیز پر ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ ہو گیا, کیوں ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, غصہ ہے یا اس کے اوپر رنج ہے. نہیں, حزن سے اللہ کی مرضی تھی جو ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک ہی بیٹا ہو, جوان ہو, وہ آپ کے سامنے فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ کی دی ہوئی شے تھی, لے لے لیے, اس پہ کوئی نالہ و شیون. ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. نہیں, جو اللہ کا, وہ جو اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا, اس پر کوئی افسوس اور رنج نہ. ہلکا سا کوئی تاثر تو ہوتا ہے انسان پر, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ معاملہ جو ہے صبر و توکل, یہ اس ذکر کے ذکر الہی کا نتیجہ ہے. اور امن سے بڑی دولت کوئی نہیں. مشکلات ہوں, مصائب ہوں, نامساعد حالات ہوں, ہر طرح کی پیچیدگیاں ہوں, لیکن دل آپ کا جمع ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے لیکن اندر سے آپ جو ہے پرسکون ہیں, چٹان کے مانند ہیں کہ کوئی ہوا اور آندھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتا. اب میں عرض کر رہا ہوں جو اہم تر جو ہمارے ہاں مغالتے ہیں وہ اصل میں ہے ذکر. ہم سمجھتے ہیں ذرائع ذکر کو. ذرائع ذکر کون کون سے ہیں اور ان میں ترتیب کیا اہمیت کے اعتبار سے؟ اہم ترین ذریعہ ذکر جو ہے وہ القرآن, اس لیے کہ قرآن مجید اس کو الذکر کہتا ہے. انا نحن نزلنا علیک الذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں تک کہ کفار بھی جب کہتے تھے تو قرآن مجید کے لیے لفظ ذکر لائے, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اے وہ شخص جس کا خیال ہے اس پر ذکر نازل ہو رہا ہے تم تو مجنون ہو, پاگل ہو گئے, یہ تو تمہارے حواس مختل ہو گئے ہیں, اس سے تمہیں کچھ نظر آنے لگا ہے, کچھ سننے لگے ہو, یہ ہیلوسینیشن سے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, خود اللہ نے فرمایا ذکر لک ولقومک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے. اس اعتبار سے سراپا ذکر قرآن حکیم, اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں. تلاوت قرآن بشرطے کہ وہ سمجھ کے ساتھ ہو, ٹھہر ٹھہر کر ہو, ترتیل کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر غور ہو رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کچھ حاصل نہیں. اس کا یہ کہ ثواب تو ملے گا کہ آپ نے کچھ وقت لگایا ہے قرآن کے پڑھنے میں, تو جو بھی آپ نے وقت لگایا اس کی کچھ نہ کچھ اجرت تو مل جائے گی, ثواب مل جائے گا, لیکن یہ ذکر نہیں ہوگا, اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو ذکر انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی تاثیر کیوں ہے؟ اصل میں قرآن کا اور ہماری روح کا منبع ایک ہے. قرآن ذات باری تعالی سے وارد ہوا ہے نا, اللہ کا کلام ہے, نا میں جو بول رہا ہوں تو میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا ہے، میری ذات سے صادر ہو رہا ہے، اور روح انسانی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے بلا واسطہ. میرا جسم جو ہے وہ تو بڑے تنزلات کے بعد اور پھر ارتقاء کے مراحل کہاں سے کہاں ہو کر بنا ہے، سورس اس کی جو ہے فائنل وہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بیچ میں مراحل جو ہے بہت سے آ گئے، لیکن روح کا سیدھا براہ راست تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جیسے یہ سورج کی کرنیں ہیں، کروڑہا میل سورج سے آ گئی ہیں، لیکن کیا سورج سے تعلق منقطع ہے ان کا؟ سورج کے ساتھ متعلق. اسی طرح ارواح، تو روح ربانی جو ہمارے اندر ہے سوئی ہوئی ہے، جب اس کے اندر یہ بانسری بجتی ہے قرآن کی تو وہ کہتا از کجا آیا ان آواز دوست. یہ جیسے کہ دوست کی آواز سنائی دی ہے، یہ تو اس لیے کہ جسے آپ گرائی کہتے ہیں پنجابی میں، قرآن اور روح جو ہے یہ گرائی ہیں، ایک جگہ سے آئے. لہذا جیسے کہیں کسی اجنبی ملک میں اگر آپ ہوں اور وہاں آپ کو اتفاقا نظر آ جائے کہ وہ کوئی پاکستانی چلا آ رہا ہے، تو اس سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور پاکستانی مجھے مل گیا، ورنہ تو کوئی اور جان پہچان والا ہے ہی نہیں. تو یہ ہے در حقیقت کہ روح جو ہے پھر اس پر بیدار ہوتی ہے، چوکس ہوتی ہے، چوکنا ہوتی ہے. تو سب سے بڑا جو ہے طریقہ ذکر کا وہ تلاوت قرآن ہے. نمبر دو پر نماز، لیکن نماز کا بھی جزو اعظم جو ہے وہ قرآن ہے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ جو ہے اسے قرآن مجید میں سورہ حجر میں قرآن العظیم کہا گیا ہے، خود قرآن ہے اپنی جگہ پر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اتنی عظیم سورت کہ جو نہ کب کسی رسول پر اس سے پہلے نازل ہوئی نہ کسی نبی پر نازل ہوئی سوائے قرآن کی. پھر یہ کہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ جو نماز ہے یہ اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہو جاتا ہے کہ اس میں ذکر عملی بھی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر اور جھک گئے، یہ جھک جانا گویا کہ آپ نے اللہ اکبر کی تعمیل کی. اللہ بڑا ہے تو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ اکبر اور پھر سجدے میں چلے گئے. اب اس سے آگے تو جھکنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں، سجدہ میں جو پیشانی اگر رکھ دی ہے قدموں پر اب اور کیا بات رہ گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو حائل ہے وہ ہماری انا ہے، میں میری خواہش، میرا فیصلہ، میری رضا، میری سوچ، میرا فلسفہ، یہ میں تو ہے اصل سے جس نے مارا ہوا ہے. اور جب آپ نے سجدے پر وہ اللہ کے، اور یہ کہا ہے حضور نے کہ جب سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہے، یہ احساس اگر ہو جائے تو میں تو ختم ہوگی، میں کہاں رہ گئی ہوں. جب آپ نے اپنا ماتھا ہی ٹکا دیا قدموں میں اللہ کے تو پھر میں ختم ہو گئی. اس لیے اس میں عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، کھڑے بھی ہیں تو جھک کر، پھر رکوع ہے، پھر اور سجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سورہ حج کی جو آیت نمبر لاسٹ بٹ ون ہے آخری سے پہلے. اس اعتبار سے جو ہے قرآن مجید میں اس اعتبار سے جامع ترین آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی ہے، اور اس سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب دیکھیے اس میں قرآن کا بھی آ گیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. اور نبی کے ذریعے سے اصل میں تو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. نبی تو سراپا قرآن تھے، مجسم قرآن تھے، پھر بھی ان سے ایسی مشقت کرائی گئی کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ اس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیسی کیسی مشقتیں کرائی گئی، یہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ حکم ہمارے لیے ہے اصل میں. اتلما ہوئی الیک من الکتاب، یہ قرآن کی تلاوت ہو گئی. واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر حقیقی نماز ہے تو پھر وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے گی. ہاں رسمی نماز ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، وہ ایک ورزش ہے جو ہو گئی، اگرچہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے، آپ نے وقت لگایا ہے اپنے اس کے لیے، وضو کیا ہے، مسجد چل کر آئے ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن روح نماز اور ہے. روح نماز تو وہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، جیسے معراج میں خطاب اور مخاطبہ ہوا حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے ہی نماز میں آپ کا مکالمہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام. اور اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بعض مواقع پر عرض کر چکا ہوں، اب موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا حضرت موسیٰ کو جو پہلی وحی آئی، اقم الصلاۃ لذکری، دیکھنا نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. اب آپ اس کو نوٹ کیجئے، نماز فی نفس ہی ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میرے یاد کے لیے. میں نے عرض کیا تھا جو ذریعہ ذکر ہے ہم نے ان کو ذکر سمجھ لیا، اصل میں ذریعہ ذکر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا ذریعہ ہونے کے ذریعے سے لازم ہے. اس آپ راستے کو اختیار نہیں کریں گے تو منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، لیکن مقصود اس کا کیا ہے؟ یہ کوئی ورزش نہیں ہے، لے ذکری، میری یاد کے لیے. اسی سورہ طٰہٰ میں آگے چل کر آیا جب حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کی جناب میں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیں، بڑا بھاری پتھر آ گیا ہے، یہ اکیلے مجھ سے نہیں اٹھے گا، میرا بھائی بھی شریک ہو جائے. اشریک و فی امری وشدد، تو میرے لیے میرے کندھے میرے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ولا تنیا فی ذکری، دیکھنا تم دونوں، اب یہاں آ گیا تسلیہ کا صیغہ، اس کام کا جو تم نے آغاز کرنا ہے فرعون سے ٹکرانا ہے جا کر، معمولی بات تو نہیں ہے. جو الستو بربکم کا مدعی تھا، میں تو تمہارا رب ہوں، ٹکرانا ہے تو بھاری کام ہے نا، اس بھاری کام کے لیے تمہارے لیے طاقت جو ہے وہ نماز میں ہے، ذکر میں ہے. ولا تنیا عن ذکری، میری ذکر سے کبھی کوئی غفلت اختیار نہ کرنا. تو یہ ہے جامع ترین صورت، اور نمبر دو پر میں نے رکھا اس لیے کہ ایک قرآن جو ہے وہ ہمتن ذکر ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا چونکہ عمل اور قول دونوں شامل ہو جاتے ہیں. تیسرے درجے پر ادعیہ معصورہ، کہ جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے ہر کام کے ساتھ ایک مسنون دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ جس کو دوا میں ذکر کہتے ہیں حاصل ہوتی ہے. دوا میں ذکر، اس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. اب تین ہی حالتیں ہیں آپ کی، چوتھی حالت تو کوئی نہیں، یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں لیٹے ہیں، ہر حالت میں اللہ یاد رہے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کا ذریعہ سب سے بڑا یہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ تو بڑے بڑے ذرائع ہیں، لیکن ظاہر بات ہے تلاوت قرآن 24 گھنٹے تو آپ نہیں کر سکتے، نماز 24 گھنٹے تو نہیں ہوتی، لیکن ایک 24 گھنٹے کا عمل ہے، اور وہ دعائیں ہیں. سونے لگے ہیں تو دعا ہے، جاگے ہیں تو دعا ہے، اٹھ کر بیت الخلاء میں جا رہے دعا ہے، نکلے ہیں دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں دعا ہے، نکلے ہیں گھر سے مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، پھر وہاں تو نماز ہوگی، ذکر ہوگا، ہے ہی ہمتن ذکر، اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے دعا ہے، بازار میں داخل ہو تو دعا ہے، بازار سے نکلیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھیں تو دعا ہے، کپڑے بدلیں تو دعا ہے، دعا ہے. کوئی کام دنیا کا، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کریں تو دعا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا نہیں مانگتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ شیطان شرکت کر لے تمہاری اولاد کے اندر، اس لیے کہ اس تمہارے عمل سے اگر بیوی کو حبل ٹھہر رہا ہے اور خدا کو یاد تم نے نہیں کیا تھا تو شیطان کی شراکت ہو جائے گی اس عمل کے اندر، لہذا دعا مانگی. اب بتائیے زندگی کا جو بھی، اچھا اس میں اضافی وقت کوئی نہیں لگ رہا، آپ کو کام سے نہیں روک رہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے کام بھی کر رہا ہے دعا کر رہا ہے. یہ دوا میں ذکر ہے ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور اس کے اندر بھی اصل میں دو برکتیں مضمر ہیں، ایک تو دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا ہو گئی، ایک الفاظ مسنون ہیں حضور کے ہیں تو حضور سے نسبت قائم ہو گئی. دو دو نسبتیں جو ہیں بیک وقت آپ کو مل گئیں ادعیائے معصورہ کے ذریعے سے. یہ نمبر تین پر یاد کرنی پڑتی ہیں ذرا دعائیں، اور یاد کر کے جو ہے انسان اس کا ایک عادی ہو جائے خگر ہو جائے تو کام میں تو رکاوٹ نہیں ہے. آپ بازار جا رہے ہیں، بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دعا مانگ لی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ رک جاؤ اور رک کر جو ہے ہاتھ اٹھا کے، یہ نہیں ہے. چلتے چلتے آپ نے دعا مانگی، مسجد میں داخل ہو دعا مانگ لی، جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی مسنون دعا معصورہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان سے در حقیقت دو رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کہ دعا اس سے ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کہ یہ مسنون ہے، یہ الفاظ حضور ادا کرتے تھے. چوتھے نمبر پر اوراد ہے، اوراد ورد کرنا، کسی چیز کو گن کر یا باقاعدہ جو ہے حساب کتاب کے ساتھ ورد کرنا. یہ ورد بھی جو مسنون ہے ان کی بڑی اہمیت ہے. ہر نماز کے بعد حضور نے فرمایا بعض اوراد ایسے ہیں کہ ضرور کرنے چاہیے. مثلاً یہ کہ تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، مختلف روایات میں آتا ہے کہ 34ویں مرتبہ پھر وہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت لا یموت ابداً ابداً ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر. تو 33 33 33 جمع یہ بڑی دعا، یہ 100 ہو گئے. یہ مسنون ہے، حضور نے تلقین فرمایا یا نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہم اعنا یا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو جو اوراد بتائے گئے ہیں وہ بھی در حقیقت نہایت نورانی ہیں، ان کا التزام کیا جائے. پانچویں نمبر پر آئیں گے جسے کہتے ہیں پرٹیکولر پرسن کے لحاظ سے، اور یہ جو بھی مصلحین ہیں جیسے معالج جو ہیں، وہ جسمانی معالج ہوتے ہیں تو انہیں تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ ان کا مرض کیا ہے، جگر کی خرابی ہے یا گردے کی خرابی ہے یا کیا ہے، کوئی انفیکشن ہے، وائرس ہے، کیا مصیبت ہے. اسی طرح جو معالجین روحانی ہوتے ہیں، مرشدین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، اور وہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی اصل بیماری کی تشخیص کریں کہ اس شخص میں حب دولت زیادہ ہے، بخل ہے. اس کے حساب سے کوئی آیت بتائیں کہ تم یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کیا ہے؟ ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی آیت کو دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے. تو یہ خاص آیت تمہارے اس خاص مرض کا علاج ہو جائے گی. اس طریقے سے پرٹیکولر پرسنز کے لیے پرٹیکولر طریقے کا کوئی ذکر اگر کوئی شخص واقعی اللہ والا ہے وہ اگر تجویز کرتا ہے تو وہ بھی مفید ہے. تو یہ پانچویں نمبر پر. اصل میں اگر یہی چیز رہ جائے، اب جیسے ہمارے ہاں ہے ذکر کا کیا مطلب ہے، یہ ذکر نقشبندی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، سارا ذکر اس کے ہاں اسی میں رہ گیا. یہ ذکر جو ہے یہ قادریوں کا ذکر ہے، یہ ذکر جو ہے لسان سے ہے، یہ ذکر قلب سے ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں جو ہیں. پانچویں نمبر پر آ کر یہ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے جو کہ معالجین تھے روحانی، انہوں نے اپنے تجربوں سے کچھ چیزیں لوگوں کے لیے تجویز کی تھیں، لیکن انہیں پانچویں نمبر پر رکھے، انہیں اولیت دے دی گئی تو آپ نے تلپٹ کر دیا، کنورس ہو گیا، ریشو پروپورشن ختم ہو گئی. اولاً قرآن، ثانیاً نماز، ثالثاً ادعیہ معصورہ، زندگی کے ہر کام کے ساتھ جو دعائیں ہیں جو حضور سے منسوب ہیں اور جو مسنون ہیں، اور پھر اوراد. اور یہ اوراد میں بھی اب یہ کہ فلاں اتنی مرتبہ پڑھ لو اور یہ اس کا چلہ نکال لو اور یہ تم جو ہے ایک لاکھ مرتبہ جو ہے آیت کریمہ کا ورد کر لو اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. جو مسنون ہو، اور آپ جو مسنون ہو، جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معالج روحانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا معالج روحانی، آپ سے بڑا مربی، آپ سے بڑا مذکر تو ظاہر بات ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس معاملے میں اس کو ترتیب کو بدل دیا جائے یا اس کی ریشو پروپورشن کو بدل دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ معاملہ وہ ہو جائے گا کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو کوئی بھی پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہے گا تو چاہے کتنا ہی مخلص ہو وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. راستہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، سنت آپ کا، منہاج آپ کی، طریقہ کار آپ کا. بہرحال اس موضوع پر میں اس وقت صرف اتنا ہی کہوں گا کیونکہ کچھ مجھے باتیں حالات حاضرہ کے بارے میں بھی عرض کرنی ہے. اس کے ضمن میں یہ ہے کہ چونکہ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، مجھے اتفاقا مجھے تو یاد نہیں، تقریریں ہزاروں کی ہیں. اب یہ یوں سمجھیے کہ سن 65 سے تو ریگولر معاملہ چل رہا ہے تو ہزاروں تقریریں، ہزاروں کیسٹ. تو پرسوں مجھے ایک صاحب ملنے آئے، انہوں نے کہا میں نے آپ کا ایک کیسٹ سنا حقیقت ذکر. میں نے کہا کیا اس نام سے بھی کوئی کیسٹ موجود ہے؟ میرے علم میں نہیں تھا. تو پھر میں نے کل تحقیق کرائی کہ ہے. تو حقیقت ذکر کے یہ کچھ کیسٹ میں نے کہا کاپیز بناؤ اور آج لے آؤ. تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر اس سے دلچسپی پیدا ہوئی ہو تو اندیشہ یہ ہوتا ہے یہاں سے نکلے اور ذہن سے نکل جائیں گی، بات کہاں یاد رہتی. تو وہ کیسٹ آپ لیجئے، اسے بار بار سنیے تاکہ یہ حقیقت ذکر جو ہے اس کی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ اوروں کو بھی وہ بات سمجھا سکیں اور دلیل کے ساتھ سمجھا سکیں. جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے تو جیسا کہ آپ نے اعلان میں پڑھا ہوگا، سب سے پہلے مشرق وسطی کے حالات. اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایتھنک کلنزنگ کا آغاز ہو گیا ہے. اصل میں اب اسرائیلی اور یہودی جو ہیں اس پر تل گئے ہیں کہ جس طرح بھی ہو اب ان کے کمر توڑ دیں گے اور ان کے اندر ریزسٹنس کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں چھوڑیں گے. پھر یہ ہمارے کمی کاری ہو کر رہنا چاہیں تو رہیں، ورنہ ان کو ختم کر دیا جائے. اور اس معاملے میں چونکہ امریکہ سرپرست ہے، اس حوالے سے انہیں کسی کا خوف نہیں، عالم عرب کا انہیں خوف نہیں. اب تو بلکہ ایک صاحب نے بیان تھا کسی دنیاوی بڑے لیڈر کا کہ اسرائیل کے جو ایٹمک میزائل ہیں ان کی زد میں سارے عرب ممالک کے بڑے بڑے شہر موجود ہیں، 100 سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس جمع ہے. تو وہ تو اس وقت یوں سمجھئے کہ ہٹلر بھی نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو اتنا کچھ طاقتور جتنا کہ ہما طاقتور جو ہے اپنے آپ کو شہرون سمجھ رہا ہے. یہ بات جو ہے، اور ادھر صورت کیا ہے کہ عالم عرب بھی اور عالم اسلام بھی بس اپیلیں اپیلیں، اور اپیلیں بھی کس سے؟ امریکہ سے. امریکہ ہی تو سرپرست ہے، اور اس کی حالت یہ ہے اسرائیل کی کہ امریکہ اب بار بار کہہ رہا ہے وڈرا کرو، وڈرا کرو، وڈرا کرو، ناؤ ناؤ، فوراً کرو. مجال نہیں سن رہے، خوف نہیں کسی کا. انہیں تو ظاہر بات ہے کہ عرب ممالک کا تو خوف سرے سے ہے ہی نہیں. انہیں پتا ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ تو ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا گریٹر اسرائیل قائم کرنے کا. اردن بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ عراق کی کیا حیثیت ہے؟ لبنان کی کیا حیثیت ہے؟ سعودی عرب کی بھی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ اب ایٹمک ہتھیاروں کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ویسے بھی جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے پاس بہت بڑی مشینری جمع ہے. مصر کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو گریٹر اسرائیل کا موقع کیا پتا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ تو معلوم ہے احادیث کے ذریعے سے ایک مرتبہ تو وجود میں آئے گا اور وہی گریٹر قبرستان پھر بنے گا ان کا. پوری دنیا کے یہودی وہاں آ جائیں گے، ابھی تو تھوڑے سے آئے ہیں، 30-35 لاکھ ہے کل، جبکہ کل یہودی دنیا میں جو ہے 1,30,00,000 ہے. تو ان سب کو جمع کرنا ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے. اب وہ سیٹلمنٹس جو کرتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تمام جو عرب ہیں اور جو فلسطینی ہیں، اعتراض امریکہ بھی کرتا رہا ہے، لیکن یہ چلتے رہے اپنی مرضی پر، انہوں نے کسی کی سنی نہیں ہے. اور حالات جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ اس وقت جو ہے انہیں خطرہ اگر کبھی تھا تو صرف پاکستان سے تھا. یہ 1967 میں بن گوریون نے کہہ دیا تھا پیرس میں, 1967 کی جنگ میں جو عظیم فتح حاصل کی تھی, اس لیے کہ مصر سے پورا سینائی کا علاقہ لے لیا تھا, گولان ہائٹس جو ہیں وہ شام سے لے لیے تھے, یہ ویسٹ بینک پورا کا پورا شرق اردن سے لے لیا تھا, سارا لے لیا تھا. تو یہ عظیم فتح ہوئی تھی تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اس سے عظیم تر فتح ہمیں اب دوبارہ حاصل ہو جائے گی, اس لیے انہیں تو فوج کا انہیں کوئی ڈر نہیں. ہاں ڈر تھا, اس نے کہا تھا تو ہمیں پاکستان سے, حالانکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمک طاقت نہیں تھا, پھر بھی اس نے کہا تھا کہ ہمیں ڈر ہے تو پاکستان سے. یہ ایک روب تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کیونکہ یہ بات 1967 کی ہے, ابھی پاکستان دو لخت بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان ابھی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک مٹھی تھی. بہرحال اندیشہ یہ ہے کہ مشرق وسطی میں اب جو آخری شو ڈاؤن جو ہے جس کی خبریں احادیث میں دی گئی ہیں وہ بہت قریب آ چکا ہے, جس کی خبر میں 1992-93 سے دے رہا ہوں. میری کتاب جو ہے 1993 میں چھپ گئی تھی, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, کئی مرتبہ اس کا یہاں اعلان ہوا ہے, بہت سے حضرات نے لیا بھی ہے پڑھی بھی ہے. اس وقت میں کوئی خاص طور پر اسے لے کر نہیں آیا ہوں, لیکن جن کو بھی خواہش ہے ضرور اسے پڑھیں کہ یہ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں, جو ہو رہا ہے اس پر مجھے صدمہ ہوتا ہے, لیکن میرے لیے ایسی یہی بات نہیں ہے کہ اچانک آ گئی ہو, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عربوں کے لیے ایک ہالو کاسٹ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے, بہت بڑی سزا ملنی ہے. یہ سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ہم نے آزاد ہونے کے بعد بھی کسی ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا, اپنا قبلہ رکھا یا واشنگٹن یا ماسکو. عراق ہے تو ماسکو کی طرف, شام ہے تو ماسکو کی طرف, مصر ہے تو ماسکو کی طرف, سعودی عرب ہے تو واشنگٹن کی جیب میں, اور فلاں جو ہے امارات ہیں تو وہ واشنگٹن کی جیب میں, اور موراکو ہے تو واشنگٹن کی جیب میں ہے. تو کسی کا قبلہ ماسکو, کسی کا قبلہ واشنگٹن, تو سزا. اور یہی حال ہمارا بھی ہے, لیکن وہ ہم سے زیادہ مستحق ہیں سزا کے, اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں موجود ہے. ہم کلام اللہ مانتے ہیں قرآن کو, لیکن ہمارے لیے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی کھکھیڑ مول دینی پڑتی ہے, ورنہ صرف تلاوت کر لیا فارغ ہو گیا اللہ خیر سے. ان کی مادری زبان میں, ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے جو مقام اللہ نے انہیں دیا تھا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, پھر ان پر سختی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اب وہ جنگ قریب آ چکی ہو, اللہ عالم. ایک جنگ کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے 999,000 شہید ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ فتح تو ہو جائے گی مسلمانوں کو آخر میں, لیکن یہ کہ اس میں کتنے قتل عام ہوگا, کہ ایک باپ کے 1,000 بیٹے ہوں گے, یعنی ایک بڑا جس کے پوتے اور یہ مل ملا کر, اور ان میں سے 999 جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوں گے, صرف ایک بچے. ایک ایسی جنگ ہونی ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ قریب آ چکی ہو. بہرحال اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان والے؟ اصل رول ہمارا تھا اللہ کی طرف سے, اسی لیے اللہ نے اسرائیل کے قیام سے 1 سال پہلے, 9 مہینے پہلے پاکستان کو قائم کیا. اگست 47 میں پاکستان آیا اور جون 48 میں اسرائیل قائم کیا, اسرائیل کے توڑ کے لیے, اور اس کو اسلام کا گھر بنایا, اسلام کا قلعہ بنایا. ہمارا حال کیا؟ ہم بھی اسلام کو اسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں, اسلام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, اسلام کے ساتھ جو ہے منافقت برت رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اسلام یہاں نافذ نہیں کیا, اور اب جو صورتحال ہے, جو شخص اب یہاں پر حکمران ہے اور جو اب 5 سال کے لیے مزید حکمرانی, اور حکمرانی ہی نہیں وہ تو ارتکاز طاقت پوری, وہ تو کہتے ہیں کہ میں یونٹی آف کمانڈ کا قائل ہوں. یونٹی آف کمانڈ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ. ایک شخص کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہونے چاہیے, نیچے جو بھی ہو کھیل کھیلو, الیکشن لڑو, آ جاؤ, ایم پی اے بن جاؤ, ایم این اے بن جاؤ, لیکن تمہارا کہا تمہارا فیصلہ آخری نہیں ہوگا، آخری فیصلہ میرا ہوگا. یہ تمہیں مشغول رکھنے کے لیے ہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس اعتبار سے یہ کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں. باقی تو وہ مقتدر مطلق جیسے کہا تھا قادر مطلق ضیاء الحق نے کہ میں تو ماشاء اللہ، اور انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ میں قادر مطلق ہوں. بہرحال جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، میری پہلے بھی رائے تھی اور اب وہ رائے اور پختہ ہو گئی. وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے پاکستان کے ساتھ تو مخلص ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، مستحکم ہو، خوشحال ہو، یہ دل سے چاہتا ہے. اس کی اصلاحات میں سے بھی بعض جو ہیں، جو کارنامے اس نے گنوائے ہیں اپنی تقریر میں 9 اپریل کے، تو ان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہے. حقائق پر مبنی چیزیں ہیں. گیو دی ڈیول از ڈیو، ہمیں تو چاہیے نا حق کی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف پڑ رہی ہو، چاہے وہ ہمارے دشمنوں کے حق میں جا رہی ہو، لیکن یہ کہ بات حق کی کرنی چاہیے. تو اس اعتبار سے بہت سے کام اچھے بھی کیے، کچھ نہ کچھ احتساب بھی ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لٹورے سے پیسے بھی واپس لیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ کہ یہ جو پیسے لوٹ لیے تھے جو مختلف جو بنی تھیں، کیا انہیں کہتے تھے جو کوآپریٹو، ان میں سے بھی واپسی ہوئی ہے، یہ کام ہوئے ہیں. باقی یہ کہ جو کام انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، جو اسلام کے خلاف کیا اسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے عورتوں کی آزادی اور عورتوں کو میدان میں لانا، اور 33% ان کے لیے جو ہے ان تمام اداروں کے اندر نمائندگی لازم کر دینا، یہ اسلام کے خلاف ہے. تو اسلام کے خلاف بات کو ہم اسلام کے خلاف کہیں گے، لیکن یہ کہ جو بھی دنیا کا اس وقت کا رواج ہے، جو بھی دنیا کا چلن ہے، جو بھی اس وقت عالمی تہذیب و تمدن ہے، یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے معیشت کو سہارا دینا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے تعلق توڑنے کو تیار نہیں ہے. سود کو ختم کرنا جو ہے اس کا وہ سب سوچ بھی نہیں سکتے. ایک سال کی مہلت مزید دے لی تھی، 5 سال کی اور لے لیں گے، ان کے ہاتھ میں ہے ساری شے، وہ جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے. لیکن جو اصل پہلو ہے جو میرے لیے تکلیف دہ ہے، جو مستقبل کے اعتبار سے اس ملک کے لیے بھی انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خالص سیکولر آدمی ہے. اگرچہ اب چونکہ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے تو تھوڑی سی منافقت شروع کر دی ہے، اس لیے کہ یہاں میدان میں پاکستان کی سیاست کے میدان میں آ کر کچھ نہ کچھ منافقت کیے بغیر بنتی نہیں ہے، بادہ و ساغر کہے بغیر. اب یہ کہ وہ داتا دربار پر جا کر بھی چادر چڑھائیں گے تبھی تو لوگ جو ہیں وہ کچھ جو عوام الناس ہیں ان کے دل جو ہیں راضی ہوں گے. علامہ اقبال کے ہاں بھی پہنچ گئے. پھر یہ کہ کہہ دیا ایک بیان میں کہ ہم اسلام کو سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے، طارق عزیز نے اس پر جو ہے زوردار نعرہ لگوا دیا. لیکن یہ کہ جب صاف جو جس راستے پر جا رہے ہیں وہ سیکولرزم ہے. اتاترک جسے کہ اپنا آئیڈیل کہا گیا، وہ دنیا کا بدترین سیکولر مسلمان تھا. مسلمان تھا، میں کافر تو نہیں کہتا، لیکن بدترین جو ہے، بلکہ مذہب کا مخالف. اس نے جس طریقے سے وہاں عربی زبان کو ختم کیا ہے، نماز بھی عربی میں نہیں ہوگی، اذان بھی عربی میں نہیں ہوگی، لباس لازمًا مغربی ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ پاکستان سیکولر ہونے کے ساتھ اگر مستحکم بھی ہو جائے تو بھی یہ لا محالہ بھارت کا نوالا بن جائے گا. اس لیے کہ یہ جو بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے، یہ جو علیحدگی ہے ہماری، یہ بڑی غیر فطری علیحدگی ہے. تاریخی اعتبار سے غلط، پاکستان ہمیشہ بھارت کا حصہ رہا موری تاریخ، اسی طریقے سے جغرافیہ، آپ کی سرحد ہے کہیں؟ کوئی نیچرل باؤنڈری ہماری ہے ہی نہیں بھارت کے ساتھ، ہے تو افغانستان کے ساتھ ہے، کہ چار درے ہیں، باقی اور جگہ سے تو کوئی، یہاں تو ہر انچ کے اوپر جو ہے فوج جو ہے ادھر سے ادھر داخل ہو سکتی ہے، کوئی بارڈر ہمارا ہے ہی نہیں. وہ تو ہندوؤں نے ہی جو ہے باڑھ کھڑی کر دی ہے اور لائٹیں بھی لگا دی ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پاکستان ختم اور بھارت شروع ہو گیا, ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا تشخص صرف اسلام کے ساتھ ہے, تاریخی اعتبار سے, جغرافیائی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے. اب آپ بسنت منا رہے ہیں کس شان و شوکت کے ساتھ؟ اس دفعہ تو کچھ دیوالی کا بھی سلسلہ کہیں کہیں شروع ہوا دیکھا گیا, کہیں ہولی کی بات بھی سننے میں آئی, ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ سارے جو بھی ہیں تہوار ہندوؤں کے, وہ ہم نے اختیار کر لیے. پنجابی زبان پنجابی زبان, کیا کہنے, ادھر بھی پنجابی ادھر بھی پنجابی. اور زبان بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ جو جوڑتا ہے لوگوں کو, تو ثقافتی اعتبار سے. اسی لیے میں نے کہا یہ جو ہے جس طریقے سے کہ کوئی بڑی رو ہوتی ہے, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے. اگر آپ کا نظام بھی وہی ہے تو ظاہر بات ہے بڑی مچھلی آپ کو نگل جائے گی, آپ کا ریزون دویت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وجہ جواز کیا ہے سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے. ہر اعتبار سے بھارت جو ہے پاکستان, اسی پر زور دے رہے ہیں بھارتی دانشور, بھائی کس لیے تم علیحدہ ہو گئے ہو؟ تمہارا سیاسی نظام وہی ہے جو ہمارا ہے, اگرچہ تم اس کو لے کر چل نہیں سکتے, ہم چل رہے ہیں. تمہارے یہاں فوج آ جاتی ہے بار بار, لیکن تھوڑا بہت عرصہ باہر, 55 سال میں 20-25 سال تو ضرور ایک خاص طور پہ اس نظام, الیکشن ملیکشن یہ ہے وہ ہمارا ہے, ہم اسے لے کر چل رہے ہیں. تمہارا سارا معیشت کا نظام سود پر ہے, ہمارا بھی بینکنگ نظام تمہارا ہے, ہمارا بھی سارا معاملہ وہی. تو کاہے کے لیے علیحدگی, کاہے کے لیے, کس کام کے لیے؟ یہ بات جو ہے جو واقعتاً جو ہے اصل میں ایک لاجک ہوتا ہے, ایک منطق ہوتی کسی چیز کی. اسی پر میں نے ایک اشتہار کل شائع کیا ہے, آپ نے شاید دیکھا ہو, نوائے وقت میں تو آ گیا ہے, جنگ والوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ڈان نے مان لیا ہے, وہ شائع کر دے گا, تو شاید کل یا پرسوں وہ ڈان میں آ جائے, تاکہ انگریزی پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے سامنے بھی وہ نقطہ نظر آ جائے. بہرحال اب فوری مسئلہ جو ہے وہ ریفرنڈم کا ہے. اس ریفرنڈم کے بارے میں دیکھیے دو تین باتیں جان لیجئے. نہ تو یہ کوئی حرام شے ہے مباحات میں سے, نمبر دو یہ کہنا کہ یہ دستور کے خلاف ہے, اس کو ظاہر بات ہے کہ کوئی وکیل کوئی قانون دان وہ زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ریفرنڈم کا, اس نوعیت کے ریفرنڈم کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کے خلاف ہے یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. تو جو لوگ بھی مخالف ہیں انہیں جانا چاہیے عدالت کے اندر, ثابت کریں کہ یہ اس کے خلاف ہے دستور کے, اس لیے اس کو بند کریں. اگرچہ اس کے بعد پھر بھی راستہ ہے دستور میں ترمیم کا, وہ کہتا ہے میرے پاس حق ہے, اگر تم ثابت بھی کر دو گے دستور کے خلاف ہے تو میں دستور میں شامل کر دوں گا. چلو ساری طاقت اس کے بعد ہے, تم کیا کر لو گے؟ اس اعتبار سے یہ تو اب یقینی ہے کہ یہ ہونا ہی ہے, ہو جائے گا. مخالفت کرنے والے جتنی چاہے مخالفت کر لیں, اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ مخالفت کرنے والے اتنی طاقت فراہم کر سکتے ہیں جیسا کہ اب پوری سرکاری مشینری جب لگی ہوئی ہو. تو جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں ویسا جلسہ ہو سکتا ہے؟ سیاسی جماعتیں اپنے بل پر تو ویسا جلسہ نہیں کر سکتی, چاہے کہا ہے انہوں نے آر ڈی والوں نے جہاں وہ جلسہ کریں گے ہم بھی کریں گے, لیکن یہ کہ وہ تو فرق نمایاں ہو جائے گا. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ اب ریفرنڈم جو ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا جیسے جلسہ ہوا ہے, ساری سرکاری مشینری لگی ہوئی ہوگی. تو ریفرنڈم جو ہے اس میں بھی جو اس کو کامیابی کا یقین وہ کہتا ہے کہ مجھے ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے ہارنا ہوتا تو ریفرنڈم کیوں کراتا میں, تو وہ تو اس نے پہلے سے اس کے لیے راستے سوچے ہوئے. مجھے اگرچہ بظاہر گمان یہ ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ریفرنڈم اس طور سے کرائے گا کہ جسے واقعی سمجھا جائے کہ ریفرنڈم ہے. یہ ضیاء الحق صاحب والے ریفرنڈم کی طرح کا بالکل بوگس اور بالکل کھوکھلا وہ نہیں ہوگا. محسوس ہوگا کہ ریفرنڈم ہو رہا ہے. اسی لیے اس نے اتنے زبردست پیمانے پر آغاز کیا مہم کا. تقریریں ضیاء الحق نے تو تقریریں کی نہیں تھی, اس نے تو بالکل, اور اس نے جو سوال بھی رکھا تھا وہ بڑا ایبسرڈ سوال. یہاں سوال اتنا ایبسرڈ نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور مجھے چاہتے ہیں 5 سال کے لیے, یہ اصل سوال یہ ہے, تو ہاں کیجئے یا نہ کیجئے. تو دنیا کو دکھانے کے لیے ریفرنڈم کے لیے جو بھی ہو سکتے ہیں ذرائع, اور یہ کہ ریفرنڈم بالفعل ہوگا، بعد میں چاہے فرشتے اس کے اندر مزید ووٹ ڈال دیں، یہ تو فرشتوں کا معاملہ تو کوئی نہیں روک سکتا اور وہ کہیں ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ہو جائے گا، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہرحال. اب اس میں جو ہماری دینی یا سیاسی جماعتیں ہیں، میرے نزدیک سیاسی جماعتوں کو تو میں کوئی مشورہ نہیں دیتا، ان کی اپنی ایک لائن ہے، سوچ ہے، کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی کریں، لیکن اس کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. یہ البتہ اگر طاقت ہے تو اس میں نو والے ووٹس زیادہ ڈلوائیے بجائے بائیکاٹ کرنے میں. بائیکاٹ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر 20% ووٹ بھی آ گئے تو سب کے سب اسی کے ہوں گے، وہ تو ہاں ہی ہاں ہوگی. سر زیادہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب ٹرن اوور کب ہوا، اور وہ ٹرن اوور کو فرشتے جو ہے اس کی تلافی کر سکتے ہیں، جو ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کی جگہ پر ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں. اس اعتبار سے بائیکاٹ کا تو کچھ حاصل ہے نہیں، مخالفت سے یہ رکے گا نہیں، بائیکاٹ سے آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لے کر اس میں نو والے کھانے کے اندر بہت سے لوگوں کے ووٹ آئیں، تو معلوم تو ہونا کہ اگر اتنے فیصد لوگ حق میں ہیں تو اتنے فیصد اس کے خلاف بھی ہیں. ان کے تو اپنے طریقے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، جوڑ ہے، توڑ ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور سوائے سیاسی کھیل کے اپنی اپنی حیثیتیں ہیں. ہر جگہ پر لوکل ہوتی ہیں رقابتیں، یہ بڑا چودھری ہے یہاں کا، یا ہم بڑے چودھری ہیں، وہ تو انہیں لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے، ادھر سے ہو کر لڑے، ادھر سے ہو کر لڑے، ورنہ تو یہ کہ ان کا اپنے علاقے کے اندر مقام نہیں رہے گا، حیثیت نہیں رہے گی، روب نہیں رہے گا، دام نہیں رہے گا. مجلس عمل جو ہے، متحدہ مجلس عمل، یہ جو ہے اس کے بارے میں اسلام آباد میں تقریباً 2-3 ماہ قبل جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا تھا، اور وہ ہوا تو تھا زیر اہتمام دفاع افغانستان اور پاکستان محاذ، لیکن وہاں سارا بات ہو رہی تھی اس انتخابات کی اور مجلس عمل کی. تو میں نے ان سے کہا تھا، دیکھیے اب افغانستان کے معاملے میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ہو تو ہو، اور پاکستان کا دفاع آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو یہاں کی فوج کرے گی اگر کر سکے گی. اصل بات کیا ہے، اسلام کے لیے آپ بنائیں متحدہ دفاع اسلام یعنی فاظ اسلام محاذ. البتہ اگر آپ لوگ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، پرانا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس کے عادی ہو گئے ہیں، ایڈکشن ہو چکی ہے اس کے عادی ہو گئے ہیں، الیکشن لڑنا ہے، تو اگر آپ یہ جماعتیں جو ہیں 5-6 اگر یہ یکجا رہیں آخری وقت تک، تو ہم سپورٹ کریں گے، ہم شامل تو نہیں ہوں گے، سپورٹ کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو اسمبلیوں میں ایسے پہنچ جائیں جو کم سے کم اسلام کا نام لیں جیسے پہلے لیتے رہے ہیں. یہ میرا وعدہ تھا اور اس وعدے پر میں اب بھی قائم ہوں. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ساز باز ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی سے اور یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو پھر اس سے تو وہ گڑبڑ معاملہ وہی ہو جائے گا کہ جس کے ساتھ ہمارا پھر سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہونا تو اصل میں یہ چاہیے کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ خالص مذہبی پلیٹ فارم بنائیں، خالص دینی اعتبار سے اپنا مینیفیسٹو دیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اور ورنہ اگر یہ اسمبلی میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو جتنی تعداد میں بھی ہو ہماری آواز اسی کام کے لیے ہوگی. اور یہ کہ اگر اس کام کے اندر واقعتاً وہ کچھ کامیاب ہوں تو اس سے تو بہتری کی امید ہو سکتی ہے. مینیفیسٹو اسلام کا اور صرف دینی جماعتوں کا اکٹھا تاکہ یکسو ہو، پھر ہم انہیں بھی سپورٹ کریں گے، جتنی بھی ہمارے اندر چھوٹی موٹی تھوڑی جو طاقت بھی ہے سپورٹ کریں گے، دوسرے بھی دینی حلقوں سے کہیں گے کہ وہ سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں. لیکن یہ کہ امید نہیں ہے کہ یہ کام اس طور سے ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ جو بھی ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ دینی جماعتیں جمع ہوں اسلام کے لیے، یہ اختلاف، یہ جنگ جو ہے اقتدار کی جنگ اور پاور پالیٹکس وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، دامن کھینچ لیں اور لگیں صرف دین کے لیے اور دین کا ایک مینیفیسٹو دے کر، تو اللہ کرے کہ اس ضمن میں کوئی پیش قدمی ہماری ہو جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.